کی موجود ہے. آپ نے دو گدھوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام عسیر تھا, ایک کا نام یاسور تھا. یاسور جنگ خیبر میں آپ کو مال غنیمت میں جب مال پیش ہوا تو یہ گدھا بھی پیش ہوا. یہ گدھا آگے بڑھ کر کہنے لگا, یا رسول اللہ میں وہ گدھا ہوں جس کے باپ دادے پر نبیوں نے سواری کی, میں اس نسل کا آخری ہوں, آپ نبیوں کی نسل کے آخری ہیں, آپ مجھے اپنے حصے میں لے لیں, میں آپ کے ساتھ زندگی گزاروں. آپ نے یاسور کی بات سن کر اسے اپنے لیے قبول فرمایا اور پھر اس یاسور پہ آپ نے سواری فرمائی. کبھی آپ کو کسی کو بلانے کی ضرورت پڑتی اور کوئی آدمی موقع پہ موجود نہ ہوتا تو آپ یاسور سے کہتے جاؤ علی کو بلا کے لاؤ, تو یاسور بھاگا بھاگا جاتا اور علی کے دروازے پہ زور سے ٹکر مارتا, جاؤ ابوبکر کو بلا کے لاؤ, جاؤ عثمان کو بلا کے لاؤ, جاؤ خالد کو بلا کے لاؤ. تو جب وہ ٹکر لگتی تو وہ آدمی باہر نکل کے دیکھتا تو یاسور کھڑا ہوتا تو اسے پتا چل جاتا اچھا اچھا اللہ کے نبی نے بلایا ہے, تو ان کے ساتھ چل دیتا تھا. جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یاسور بھی رو رہا تھا, سر نہ رہ سکا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار گیا. آپ کی اونٹنی جو اسبا تھی اس نے آپ کی وفات پر کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے مر گئے. آپ نے گھوڑوں پہ سواری فرمائی, ایک گھوڑے کا نام ثقب, ایک گھوڑے کا نام سبحہ, ایک گھوڑے کا نام فراز, ایک گھوڑے کا نام لذاذ, ایک گھوڑے کا نام مرتجس, ایک گھوڑے کا نام سجل, ایک گھوڑے کا نام ورد, ایک گھوڑے کا نام یعقوب, ایک گھوڑے کا نام یاسوب. یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر اللہ کے محبوب نے سواری فرمائی. 125 مقام پر آپ مسکرائے, وہ مقام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. 125 مقامات پر آپ مسکرائے, وہ مسکراہٹ کے مقام لکھے ہوئے ہیں. جس نبی کی اتنی زندگی موجود ہو ہم اس کی سیرت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے طریقے اختیار کریں تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا. عاشق رسول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی زندگی اس کے طریقے کے مطابق نہ ہو. اور ہم عاشق رسول بنے بھائیو, عشق رسول غلامی کو چاہتا ہے, عشق رسول اطاعت کو چاہتا ہے, عشق رسول اس کے پیچھے چلنے کو چاہتا ہے. پھر ہمارے نبی کا حلیہ مبارک سارا موجود ہے, آپ کی حرکات و سکنات موجود ہیں. آپ جب بھی محفل میں بیٹھتے تھے تو ایسے چوپڑی مار کے بیٹھ, مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کے بیٹھنے کا انداز تھا مجلس میں. اتیات کی شکل میں آپ کبھی مجلس میں نہیں بیٹھے, اتیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی, اس کے علاوہ آپ ایسے ہی بیٹھتے تھے, کبھی کسی مجلس میں ایسے پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے. چاہے کتنے تھک گئے ہوں اپنے پاؤں ایسے لمبا نہیں, ہمیشہ ایسے بیٹھتے. اور باتیں کرتے کرتے ان دونوں ہاتھوں کی آپ کی ایک بے ساختہ حرکت تھی, آپ یوں یوں کرتے رہتے تھے یوں ایسا. جیسے ہم اپنا ہاتھ ہلاتے ہیں ہمارے نبی اس طرح اپنی بات بھی کرتے رہتے تھے, یہ ہاتھ کو اس طرح حرکت دیتے رہتے, یہ سیدھا ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کا انگوٹھا اس طرح آپ کرتے رہتے تھے. یہ آپ کی ایک بے ساختہ حرکت تھی, جب کسی کو بلانا ہوتا تھا انگلی کا مکے مار مار کے وہ پکا ہو گیا تھا. تو ہمارا نبی ایسی ہوچی حرکتیں نہیں کرتا, ہمارے نبی وقار سے بولتے تھے, منات متانت اور سنجیدگی سے بولتے. کبھی میرے نبی نے گا کے تقریر نہیں کی, گا کے تقریر نہیں کی. یہ ہمارے خطیب گا گا کے تقریریں کرتے ہیں, میرے بھائیو یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے, یہ ہندوستان کی جہالت ہے, یہ ہندوستان کی جہالت ہے. میرے نبی نے کبھی گا کے تقریر نہیں کی, کبھی گا گا کے ترنم کے ساتھ میرے نبی نے بیان نہیں کیا, وقار اور متانت کے ساتھ آپ کی بات ہوتی تھی اور اس میں سنجیدگی ہوتی تھی اور اس میں آخرت کی خبر ہوتی تھی. تو اس لیے یہ تو ہمارے علاقے کا رواج ہے کہ جو تقریر کرتے کرتے ایک دم گانا شروع کرتے ہیں, پھر وہ ترنوں میں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں. میرے بھائیو میرا نبی وقار کا ہے. مجھے وہ اما کی بات یاد آ گئی, ام مبد الخزائیہ کہنے لگی, ان تکلم فعلیہ البہا ان سکت فعلاہ الوقار. جب آپ ہجرت میں جا رہے تھے تو ایک خیمے سے گزر ہوا, وہاں سے وہاں آپ کو بھوک لگی تو ایک عورت تھی وہاں ام مابد, ان سے کہنے لگے اما کھانے کو کچھ ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ بھی نہیں. کہا یہ بکری کس کام کی؟ ایک بکری کھڑی تھی. کہا اس میں تو دودھ ہی کوئی نہیں, اس نے تو ابھی بچے ہی نہیں دیے, تو دودھ تو بچے کے بعد ہوتا ہے. کہا چل تو ادھر میرے پاس لے آ. تو انہوں نے آگے کر دی, تاب نے بکری کے تھنوں پر ایسے ہاتھ پھیرا, وہ سارے دودھ سے بھر گئے. تاب نے دودھ نکالا خود پیا, ابو بکر کو پلایا, وہ جو تھا عبداللہ بن عریقہ اس کو پلایا, پھر بھی دودھ بھر بھرا ہوا برتن چھوڑ کے آپ چلے گئے. جب ام مابت کے خانے دائت کہنے کے دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہ ایک حسین جوان آیا تھا جس کے ہاتھوں کے تفیل یہ سب کچھ ہوا. وہ کہنے کا اس کا حلیہ کیسا تھا؟ حلیہ کیسا تھا؟ کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں, ہمارے نبی کا حلیہ محفوظ. وہ کہنے کی رأیت رجلا ظاہر الوباء, ایک میں نے نوجوان دیکھا
بڑا صاف ستھرا ابلج الوجه بڑا خوبصورت چمکتا چہرہ یتلال وجهه تلال القمر ليلة البدر جیسے چودویں رات کا چاند چمکتا ہے ایسا اس کا چہرہ اور کیا تھا لم تعبه سجلا موٹا نہیں تھا لم تجری به سقلا پتلا نہیں تھا وسیم قسیم وسیم قسیم تھا وسیم کسے کہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو جتنا دیکھیں پہلے سے حسن بڑھ جائے اس کو وسیم کہتے ہیں قسیم کسے کہتے ہیں جو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین نظر آئے اس کو قسیم کہتے ہیں وسیم و قسیم تھا فی عینیہ داغ اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں فی عنقہ سطع اس کی گردن بڑی لمبی سراہی دار تھی فی صوتہ سہل اس کی آواز میں بڑا جادو تھا فی لحیتہ کفافہ اس کی داڑھی بڑی خوبصورت پھیلی ہوئی گنی تھی فی اشفارہ وقف اس کی پلکیں بڑی خوبصورت لمبی اور دراز تھیں اور ان تکلم علیہ البہا جب بولتا تھا تو ایک نور اس پر چھا جاتا تھا ان سقط علیہ الوقار جب خاموش ہوتا تھا تو ایک وقار کا پیکر بن جاتا تھا کأن کلامہ خرزات النظم یتحدرن جب وہ بولتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے موتیوں سے موتی نکل رہے ہیں موتیوں سے موتی کا کیا مطلب کہ دانت بھی موتیوں کی طرح اور کلام بھی موتیوں کی طرح آپ کے دانت سے براق الثنایا مفلج الاسنان پہلے چار دانتوں میں ہلکا خلا اور جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل نکل کر دیواروں پہ پڑتا تھا یہ میرے آپ کے نبی کا خوبصورت حلیہ ہے واسع الجبین ماتھا چوڑا اقن العرنین یہ جگہ ناک کی اٹھی ہوئی اونچی نہیں تھی ذرا اٹھی ہوئی تھی لہو نور یا علو ہو یہاں نور کا ایک حالہ تھا جو جگمگ جگمگ کرتا تھا مشرب بحمرہ یہ جگہ آپ کی سرخ سفید تھی سہل الخدین ابری ہوئی نہیں تھی پچکی ہوئی نہیں تھی گلائی نہیں تھی گلائی نہیں ذلی الفم ہونٹ خوبصورت جیسے کسی نے گھڑ گھڑ کے بنائے ہوں چوڑے منہ کے ساتھ چوڑا منہ فصاحت کی نشانی ہے اور کس اللحیہ داڑھی مبارک گھنی تھی رجل الشعر کچھ گھنگریالی تھی سر کے بال بھی اور داڑھی کے بال بھی اور کنگھی کرتے ہوئے آپ بال سیدھے پیچھے لے جاتے تھے مانگ نہیں نکالتے تھے کبھی کبھی مانگ نکالتے تھے تو درمیان سے نکالتے تھے ان فرق تحقیقتہ فرق و الا فلا کبھی الٹی مانگ نہیں نکالی کبھی ادھر نہیں کبھی ادھر نہیں درمیان میں کبھی کبھی ورنہ سیدھی کنگھی کر کے آپ کے بال کان کی لو یہاں تک تھے یہاں سے کٹا کر اوپر پڑے نیچے چھوٹے یہ آج کا طریقہ ہے میرے نبی کا طریقہ تھا کہ آپ اپنے بالوں کو سیدھا کان کے پیچھے سے کٹواتے تھے اور وہ بڑے خوبصورت تھے جن بالوں کی اللہ بھی قسم کھائے جس چہرے کی اللہ قسم کھائے وضحا تیرے روشن چہرے کی قسم واللیل اذا سجا تیری بکھری زلفوں کی قسم یہ ترجمہ امام رازی نے کیا ہے سارے مفسرین نے کیا ہے دن کی قسم رات کی قسم اور امام رازی نے بھی کیا ہے دن کی قسم رات کی قسم لیکن پھر آگے جا کر فرماتے ہیں یہ بھی اس کا ایک ترجمہ ہے قسم ہے مجھے تیرے روشن چہرے کی وضحا تیری بکھری زلفوں کی واللیل اذا سجا تو یہ آپ کا حلیہ مبارک تھا چہرے کا حسن و جمال ایسا تھا پھر زخم القرادیس یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ کافی مضبوط تھے بعید ما بین المنکبین یہ آپ کا سینہ بڑا چوڑا تھا دقیق المسروبہ تو چھاتی کے یہاں درمیان میں بالوں کا ایک باریک خط جاتا تھا جو ناف پہ جا کے ختم ہو جاتا تھا اس کے علاوہ آپ کے جسم پہ بال کوئی نہیں تھا بال کوئی نہیں تھا آپ کے جسم کا خوبصورت سفید شفاف جسم تھا طویل الزندین آپ کے بازو لمبے تھے سائل الاطراف انگلیاں بھی لمبی تھیں رحبر راہ یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی جو سخاوت کی علامت ہے ادھر گوشت زیادہ تھا شتن الکفین والقدمین یہ جو رگیں ہیں آپ کی نظر نہیں آتی تھی نہ یہاں کی رگیں نہ یہاں کی رگیں مسیح القدمین پاؤں ایسا لگتا جیسے تیل لگا ہوا خمسان الاخمسین یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری تھوڑی اس میں کرو ہے ہمارے نبی کا یہ کرو زیادہ تھا یہ جگہ زیادہ اٹھی ہوئی تھی یہ تیز چلنے کی علامت ہے ذریع المشیا آپ چلنے میں تیز تھے لیکن قدم چھوٹے ہوتے تھے لمبا قدم نہیں اٹھاتا تھا قدم چھوٹا ہوتا تھا لیکن چال آپ کی تیز ہوتی تھی جب آپ تیز چلتے تھے تو پیچھے صحابہ بھاگا کرتے تھے آپ اتنا تیز چلا کرتے تھے ازل تفتا ال تفتا جمی آ ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ کبھی یوں چہرے سے نہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے جب ادھر سے کوئی بلاتا تو پورا ایسے موڑ کر پھر اسے کہتے تھے جی فرمائیے ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ پہلے پورا اس کی طرف منہ کرتے پھر کہتے جی فرمائیے، کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ پورا ایسے مڑ کے پھر کہتے جی فرمائیے، ہم تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں ہاں بھائی بولو، ہاں بھائی بولو، جو سامنے ہے سو ہے، دائیں بائیں کے لیے ہم مڑتے نہیں، لیکن ہمارے نبی پورا مڑ کے ادھر بھی اور ادھر بھی اور ادھر بھی پورا سینے سے سینہ سامنے کر کے بات فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ نبی ہے جس کے پیچھے چلنے والوں کو جنت ملے گی، اور اس سے بغاوت کرنے والوں کے لیے آپ کے خوفناک کھائیاں اور گڑے ہیں، زندگی اس کی محفوظ ہے، ایک سنت نہیں مٹی ہوئی، ایک سنت نہیں چھپی ہوئی، کھلی کتاب کی طرح روشن کتاب۔ ابھی تو 1424 سال ہوئے آپ کو دنیا سے گئے ہوئے، آپ کا پچھلا سلسلہ نسب جو 10,000 سال پہ پھیلا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دادا پر دادا گم نہیں ہونے دیا۔ آپ کا نسب نامہ یوں چلتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداف بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یتربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناطور بن سروج بن رعور بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملح الیل بن قینان بن آنوش بن شیخ اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ سارا آپ کا سلسلہ نسب ہے جو آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، اور پھر آگے آپ کا علمی نسب نامہ چلتا ہے۔ میں جو آپ سے بھائیو باتیں کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک سند ہے، اس امت کو اللہ نے یہ دولت بخشی، انہوں نے حضور کے علم کی حفاظت فرمائی، ورنہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے حدیثیں گھڑ گھڑ کے بیچ میں ڈالنا چاہیے، لیکن جیسے ریشم میں ٹاٹ کا پیوند لگاؤ تو نظر آتا ہے، کالے میں سفید کپڑے کا پیوند لگاؤ تو نظر آتا ہے، چھپ نہیں سکتا۔ حضور کا کلام اتنا عالی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کلام جوڑا جائے ساتھ مل نہیں سکتا، ساتھ جڑ نہیں سکتا۔ ایک تو یہ قدرتی اللہ کی حفاظت کا انتظام تھا کہ میرے محبوب کے کلام میں اتنی فصاحت اور بلندی ہے کہ اس کے ساتھ کسی خطیب کا کلام جڑ نہیں سکتا، جیسے قرآن کے ساتھ کوئی چیز مل نہیں سکی، نہ اس کو کوئی بدل سکا، نہ اس کو کوئی اوپر نیچے کر سکا، نہ اس کا کوئی آگے سے پیچھے کر سکا، پیچھے کو آگے کر سکا، نہ اس میں کوئی زیر زبر ڈال سکا، نہ اس میں کسی قسم کا اضافہ کر سکا، نہ کمی کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو بنایا کہ اس میں ایک لفظ فالتو داخل نہیں ہو سکا، اس میں ایک چیز اوپر اور نیچے داخل نہیں ہو سکی۔ آج کی جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا ہوا۔ وہ بڑا مشکل سا ہے وہ عنوان، لیکن میں اسے بتا دیتا ہوں، پتہ نہیں سمجھ میں آئی یا نہ آئے۔ قرآن پورے کا پورا 19 کے ہندسے پر گھومتا ہے، 19 کے ہندسے پر پورا قرآن۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے 19 حرف ہیں۔ جو پہلی سورت اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں جو پہلی آیات آئیں اس میں 19 الفاظ ہیں، اور سورہ اقرأ جو آئی ہے یہ والناس سے پیچھے گننا شروع کریں تو یہ 19ویں سورت ہے۔ تھوڑا سا پتہ چلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف، پہلی وحی آئی 19 الفاظ، پہلی سورت آئی پیچھے سے 19ویں نمبر پر۔ اس طرح ایک خلیفہ راشد تھا، مصری عالم، لاس اینجلس میں، اس نے قرآن کو کمپیوٹر پہ چڑھا دیا اور 20 برس اس پہ تحقیق کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، تو اس پر یہ ایک انوکھا شاہکار کھلا کہ سارا قرآن 19 کے گرد گھومتا ہے۔ اتنی بڑی کتاب کو ایک ہندسے کے گرد گھمانا یہ انسان کی طاقت نہیں، صرف اللہ کی طاقت ہے۔ سن 2000 میں گیا امریکہ جماعت میں، ایک نوجوان ملا وہاں کراچی کا، اس نے کہا ویل ایک یونیورسٹی ہے، جیسے ہارورڈ امریکہ کی بڑی یونیورسٹی، ویل ایک بڑی یونیورسٹی، وہاں ایک لیکچر تھا جس میں 400 پی ایچ ڈی مدعو تھے, یہ بھی پی ایچ ڈی تھا فزکس میں. تو وہاں ایک عیسائی پروفیسر آیا عیسائیت کا پرچار کر, اس نے تقریر کی, پھر کہا بھائی کوئی سوال ہے؟ تو یہ نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ خدا تین نہیں اللہ ایک ہے, تین نہیں ایک ہے. وہ کہنے لگا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ میری کتاب قرآن ہے یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے. وہ کہنے لگا قرآن کے آسمانی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہ یہ آپ کے پاس سپر کمپیوٹر ایک آج کل بنا ہے جو ایک منٹ میں ایک چیز کو ایک ارب زاویوں سے پرکھ سکتا ہے, ایک منٹ میں کسی چیز کو ایک ارب زاویوں سے دیکھ سکتا ہے. کہ یہ سپر کمپیوٹر ہے, یہ میری کتاب ہے, اس کو اس میں ڈالو, یہ 19 کے ہند سے پر چلتی ہے. اگر کسی ایک جگہ بھی 19 کا ہند سا چھوٹ گیا تو سمجھو یہ قرآن بدلا ہوا ہے, یہ وہ نہیں جو اللہ کے نبی پہ اترا تھا. تو پھر میں تمہاری مان جاؤں گا, پھر تم اپنی انجیل بھی ڈالو. اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر سمجھو تمہاری بات غلط میری بات ٹھیک, پھر اللہ ایک ہے تین کوئی نہیں, پھر تم مسلمان ہو جاؤ یا میں عیسائی ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا میں ایک ہفتہ مہلت دی جائے, ایک ہفتے کی مہلت ملی. ایک ہفتے کے بعد وہاں پھر 450 پی ایچ ڈیز کٹھے ہوئے, وہ پروفیسر بھی آیا. پھر انہوں نے کہا بھائی ہم نے آپ کی کتاب کو کمپیوٹر میں ڈالا اور ایک ہفتہ اس کو کھنگالا, کہیں 19 ہٹ جائے, پر پورے قرآن میں 19 کا لفظ کہیں ہٹ نہیں سکا. ہم مان گئے کہ اتنی بڑی کاوش اور اتنی بڑی طاقت صرف اللہ کی ہے اور انسان میں طاقت نہیں کہ ایک حرف کے ساتھ اتنی بڑی کتاب کو گھمائے. 70 آدمی مسلمان ہوئے جس میں وہ پروفیسر بھی مسلمان ہوا جو عیسائیت کا پرچار کرنے آیا. وہ لڑکا ہمارے اجتماع میں شریک ہوا امریکہ میں, وہاں میری اس سے ملاقات ہوئی, اس نے سارا مجھے سنایا. پھر انہوں نے اس کو اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری دی, ویسے ہی کہ ہم آپ کو اپنی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتے ہیں, کچھ نہیں ویسے اعزازاً اس کو ڈگری دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو جیسے محفوظ کیا ایسے اپنے نبی کی بات کو محفوظ کیا, اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. پھر میرے بھائیوں ہمارے ہاں چونکہ علم پڑھنے پڑھانے کا رواج کوئی نہیں, ہماری مسجدوں میں جو کچھ امام مسجد ہے کچھ خطیب ہیں وہ الٹی سیدھی جو بھی کہہ دیں, آگے آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے کون سا عربی پڑھی ہوئی ہے یا آپ نے کون سا خود تحقیق کی ہوئی ہے, انہوں نے کہہ دیا تبلیغ والے غصہ کے رسول ہیں, آپ نے بھی کہا غصہ کے رسول ہیں, ان کا تبلیغ والے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے, آپ نے بھی کہہ دیا تبلیغ والے تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. یہ بولو یہ بتاؤ جو اللہ کے رسول کو نہ مانے وہ مسلمان کیسے رہ گیا, جو اللہ کے رسول کا غصہ ہو وہ مسلمان کیسے رہ گیا. نافرمان رسول جو تھا نا, ایک ہوتا ہے نافرمان وہ تو کافر نہیں ہوتا, جو غصہ ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے یہ کافر نہیں, یہ نافرمان رسول ہے. اگر یہ داڑھی کا مذاق اڑائے گا تو یہ غصہ کا رسول ہے, یہ کافر ہو جائے گا. ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے نہیں پڑھتا, یہ نافرمان رسول ہے. لیکن اگر وہ نماز کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ غصہ کا رسول ہے, یہ کافر ہو جائے گا. تو اگر بھائی تبلیغ والے بےچارے گستاخ رسول ہیں تو گستاخ اسے کہتے ہیں جو ہر جگہ پر الٹا کام کرے, ہر جگہ پر الٹا کام کرے. ایک بچہ ماں کا فرما بردار باپ کا فرما بردار جیسے کہیں ویسے کرتا چلا جائے تو اس کو تو فرما بردار کہیں گے نا. گستاخ تو اسے کہتے ہیں جو باپ کو مانے نہیں, ماں کی مانے نہیں, باپ کو دھکے دے, ماں سے بدتمیزی کرے, باپ سے لڑے, باپ کو گالیاں دے, ماں کو گالیاں دے, وہ ہے گستاخ ماں کا اور باپ کا. لیکن جو آدمی ماں باپ کے سامنے بچتا چلا جائے پھر اس کو گستاخ کہا جائے تو یہ کتنی بڑی نادانی ہے. میرے بھائیو تبلیغ میں کروڑوں انسان اب چل رہے ہیں اور تبلیغ میں نکلنے والے انسانوں کی زندگیاں اس طرح بدلتی ہیں کہ خود ہم دیکھ کے حیران ہیں کہ کل تک وہ شرابی ہے اور سٹیج پہ ناچتا ہے, آج وہ رات کو تہجد پڑھ کے روتا ہے. تو یہ اگر غصہ کے رسول بنتا تو پہلے سے زیادہ ناچتا, پہلے سے زیادہ گاتا, اگر یہ غصہ کے رسول بنتا پہلے سے زیادہ سود کھاتا. سالم کردی مدینہ منورہ سے ایک نوجوان آیا, وہ بینک العربی کا پورے مدینہ کی ریاست کا زونل چیف تھا, 1,00,000 ریال اس کی تنخواہ تھی 1988 میں, 1988 میں 1,00,000 ریال وہ تنخواہ لے رہا تھا. رائمنڈ میں آیا 20 دن لگائے, صرف چلا بھی نہیں لگا 20 دن, جاتے ہی جا کر اس نے استعفیٰ دے دیا کہ میں اللہ سے اعلان جنگ نہیں کر سکتا, میری سود سے توبہ. تو اگر یہ غصہ سے رسول بنتا تبلیغ میں جا کر تو یہ سود سے توبہ کرتا کہ پہلے سے زیادہ سود لیتا. تو بینک والوں نے اس سے کیس کر دیا کہ اس طرح ہمیں بتائے بغیر ہمارے ہم استعفی دینا، ہمیں اتنا ہر جانا دو تب تمہیں نوکری چھوڑنے کی اجازت ہے، ورنہ اتنے سال ہماری نوکری کرو۔ اس نے کہا میں ہر جانا دینے کو تیار ہوں، میں اللہ سے لڑائی نہیں لڑ سکتا۔ اس ہر جانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا گھر بک گیا، اس کی گاڑیاں بک گئیں، اس کا جو پیسہ تھا وہ سارا چلا گیا، سب کچھ اس نوجوان کا بک گیا۔ اور اس نے کہا یہ مجھے منظور ہے، میں بینک میں نہیں رہ سکتا۔ اسی سال میں نے حج کیا، اسی سال 88 میں وہ آیا ہے، 89 میں حج پہ گیا ہوں، میں مدینے میں پہنچاؤں تو مجھ سے کہنے لگا میرا کھانا تو قبول کرو۔ مدینے سے کوئی 10 کلومیٹر باہر ایک کچا گھر تھا جس میں وہ رہ رہا تھا، کچا گھر، اس کو چونا کیا ہوا تھا، چونا، اس سے وہ ذرا کچھ اس کی شکل نکل آئی تھی۔ پھر کیا ہوا، اس نے وہ چھوڑا، مدینے کا عالی شان محل چھوڑا، اور سارا پیسہ اس نے بینک کو جمع کرایا، گھر بیچ کے پیسے جمع کرائے، اس کچے گھر میں منتقل ہوا، صحرا میں جا کر بدوؤں سے بکریاں لے کر آیا اور مدینے کی منڈی میں فروخت کیا۔ اس خرید و فروخت میں اس کو 500 ریال نفع ہوا۔ وہ نفع لے کر جب وہ گھر آیا تو بیٹھ کے خوشی سے زور زور سے رونے لگا، اور بیوی بھی رونے لگی، یہ بھی رونے لگا، کس بات پر؟ کہ آج پہلی دفعہ ہمارے گھر میں حلال پیسہ آیا ہے۔ تو اس کو آپ گستاخ رسول کہیں گے؟ اگر تبلیغ والے لوگوں کو گستاخ رسول بناتے تو یہ ہوتا۔ اس گھر میں میں روٹی کھا گیا ہوں، اس لیے میں چشمدید گواہ ہوں، میں سنے سنائی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور اللہ بڑی غیرتوں والا ہے، اس کے لیے قربانی دو 10 گنا لوٹا کے دیتا ہے۔ صرف 10 سال گزرے، اللہ نے اس سے بڑا عالیشان گھر دے دیا، اس سے بڑی عزت دے دی، اس سے زیادہ دولت دے دی۔ اب بھی تقریباً ہر سال جب جائیں تو ملاقات ہوتی ہے، اللہ پاک نے حلال راستے سے سب کچھ دے دیا۔ تو میرے بھائیو، چونکہ ہمارے ہاں تحقیق نہیں، جستجو نہیں، جس نے جو کہہ دیا چل ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے، چونکہ دین کے بارے میں ہمیں کوئی ذوق و شوق نہیں ہے، دنیا کے بارے میں بال کی کھال اتارتے ہیں، دین کے نہ شوق نہ ذوق۔ اے وہابی ہیں، چلو ٹھیک ہے، سارے تبلیغ والے وہابی بنو، یہ گستاخ رسول ہیں، چلو سارے تبلیغ والے گستاخ۔ وہ بیچارے گھر چھوڑ کے پھر رہے، لوگوں کی گالیاں کھا رہے، دھکے کھا رہے، مسجدوں سے اٹھا کے ان کو باہر پھینک رہے، مسجدیں دھو رہے۔ وہ دیکھو میرے بھائیو، مسجد نبوی میں کافر میرے نبی سے ملنے آتے تھے، آپ نے کبھی مسجد کو دھلوایا نہیں کہ مسجد دھو، مسجد میں کافر آ گئے۔ یہ مسلمان، اللہ ماں بہن کی گالی تو کافر کو نہیں نکال سکتے ہو، جس کے منہ پہ داڑھی ہو، سر پہ پگڑی ہو، اور گالی کے جواب میں اف بھی نہ کر رہا ہو، اس کو ماں بہن کی سرے بازار گالیاں دے کر کہنا کہ ہم ہیں عاشق رسول، تم ہو گستاخ رسول۔ بھائیو، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ اگر پوچھتے تو صحیح، عشق اور گستاخی کا معیار کیا ہے؟ میرا نبی تو کافر کو گھر بلا کے روٹی کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، پھر بات سمجھاتا تھا۔ یہ کون سے عاشق رسول ہیں کہ اللہ کے رسول کے نام پر نکلے ہوئے لوگوں کو مسجدوں سے دھکے دے کے نکال دینا، پھر کہنا یہ ہیں کافر پکے اور گستاخ۔ کبھی ان کے منہ سے گالی سنی جواب میں؟ مارے کھائیں، اف نہیں کی، گالیاں دی، اف نہیں کی، تو عاشق اور گستاخ تو سامنے آ گیا۔ میرے نبی تو پتھر کھا کے گالی نہ دی۔ تو یہ کس کی محبت میں نکلتے ہیں تبلیغ والے؟ ان کو کوئی ایک آدمی کہنے لگا تمہیں تو امریکہ پیسے دیتا، میں نے کہا امریکہ اسے تو پیسے دیتا ہے کہ شرابی تہجد گزار بن جائیں، روزے نہ رکھنے والے روزے دار بن جائیں، نماز نہ پڑھنے والے نمازی بن جائیں۔ تو بھائیو، چونکہ ہمارے یہاں تحقیق نہیں، جستجو نہیں، ایک آدمی کہنے لگا اصل میں ٹھیک ہے تمہارا عمل تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن تمہارا اندر خراب ہے، تھوڑے اندر کچھ ہو رہے، باہر کچھ ہو رہے، تب اس کا تو کوئی علاج نہیں نا، لڑے نہ جاوے، اجے پھنس جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ یہ کیسے سچے ہیں جو جھوٹوں سے ڈر رہے، کوئی نہ لڑے نہ جاوے، اجے پھنس جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ بھائی، کبھی سچا بھی جھوٹے سے ڈرا؟ اگر یہ سچے ہیں تو ان سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اپنے اندر کھوٹ معلوم ہو رہا ہے۔ تو بھائیو، آپ کا بھی قصور نہیں، ان پڑھ لوگوں سے آپ نے تقریریں سنی ہیں۔ پاکستان میں عالم کہلانا تو بڑا آسان ہے، دو چار آیتیں یاد کر لو، دو چار قصے یاد کر لو، اور کچھ شعر یاد کر لو، پھر ذرا آواز اچھی ہو، سر اچھا ہو، سارے آپ کو علامہ کہیں گے، اتنے بڑے لقب آگے لگائیں گے، اتنے بڑے لقب پیچھے لگائیں گے، چلو سواتا جاتا کچھ بھی نہ ہو، آپ کو کیا خبر وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے ایک آدمی میری عادت ہے نا, میں جب بات کرتا ہوں ساتھ قرآن پڑھتا ہوں ساتھ حدیث پڑھتا ہوں تو ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا, اے یار بھائی اپنے کو گھڑ گھڑ کے کیتی جانا ہے, کوئی ہے بھی سی گل ہے. تو چونکہ ہمارے یہاں جستجو نہیں ہے, جو جس نے کہہ دیا ٹھیک ہے. یہاں پر غور تو کرو میرے بھائیو, اتنا بڑا تبلیغ کا کام دنیا میں ہو رہا ہے, لوگ اپنے پیسوں خرچ کر کے نکلتے ہیں, سال سال چار چار مہینے دھکے کھاتے ہیں. اگر اللہ رسول کا عشق نہ ہوتا تو انہیں کون گھروں سے نکال سکتا تھا؟ قرآن والوں کے پاس پیسے پڑے ہیں کہ اٹھا اٹھا کے تقسیم کر رہے ہیں؟ اتنے پیسے تقسیم کون کر سکتا ہے؟ اتنی دولت ہے کس کے پاس؟ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, اربوں روپے ہر کوئی اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے. تو اگر اللہ اس کے رسول کا عشق نہ ہوتا تو یہ داڑیاں رکھتے, یہ پگڑیاں باندھتے, یہ اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر کرتے, یہ پیدل سفر کرتے, روکی سوکھی کھاتے. گلگت ہماری جماعت گئی تو کیٹو کے دامن سے دو جماعتیں پیدل گلگت آ رہی تھیں, گلگت سے آگے جا رہی تھیں. 12,000 فٹ کی بلندی سے انہوں نے سفر شروع کیا اور دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ پاؤں پھسلا نہیں, لاش کبھی نہیں پتا چلے گا کہاں چلی گئی. پوزت ناران کے اونچے پہاڑوں میں پیدل جماعتیں, ایک آدمی معذور چل رہا تھا, ہاتھ پورا کوئی نہیں. وہ یہاں ایسے مسواک یہاں رکھتا تھا, یہاں مسواک رکھ کے اسے ایسے ایسے مسواک کرتا تھا. ایک سال پیدل چل رہا ہے, یہ گساخ رسول ہے, اللہ کے عشق نے نکالا, اللہ کے محبوب کے عشق نے نکالا, کوئی گھر چھوڑتا ہے ایسے؟ تو چونکہ میرے بھائیو تحقیق نہیں ہے, پکی روٹی کچی روٹی پڑی, کچھ قصے کہانیاں پڑے اور اٹھ کے ممبر پہ بیٹھے, پھر سادہ لوگوں کو ان کے جذبات سے کھیلے. مسجد محبت کی جگہ تھی, مسجد نفرت کی جگہ نہیں تھی کہ ایک دوسرے کو آپس میں لڑا کے ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائیو اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے, تکبر فخر ریا سے بچائے. خاتمے پہ اعتبار ہوتا ہے, ایمان پہ مرے تو پھر ہیں ہم کامیاب, کفر پہ مر گئے تو ہو گئے برباد. میرے بھائیو میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ کوئی کچی پکی کتابوں سے نہیں عرض کر رہا ہوں, ہم نے جن استادوں سے پڑھا ہے, میرے پاس میرے پڑھے کی سند موجود ہے, مجھ سے لے کر اللہ کے نبی تک میرے پاس سلسلہ علم کی سند موجود ہے. میں نے جو کچھ آپ کو سنایا ہے, میں نے حدیث کو پڑھا ہے محمد عبداللہ سے, انہوں نے پڑھا ہے خیر محمد سے, انہوں نے پڑھا ہے انور شاہ سے, انہوں نے پڑھا ہے محمود الحسن سے, انہوں نے پڑھا ہے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی مجددی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے, انہوں نے ابراہیم کردی سے, انہوں نے احمد القشاشی سے, انہوں نے ابی المواہب شناری سے, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے, اور انہوں نے ابو یحیٰ انصاری سے, انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے, انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے, انہوں نے احمد بن ابی طالب سے, انہوں نے حسین بن مبارک سے, انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے, اور انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے, انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے, انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے, انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل. امام بخاری کا نام تو سنا ہے نا, امام بخاری کا نام سنا ہے؟ تو میں نے اپنے سے لے کر امام بخاری تک آپ کو اپنا سلسلہ سنایا. امام بخاری نے پڑھا ہے حمیدی سے, انہوں نے سفیان سے, انہوں نے یحییٰ بن سعید سے, انہوں نے محمد بن ابراہیم سے, انہوں نے علقمہ بن وقاص سے, اور انہوں نے عمر بن خطاب سے, اور انہوں نے اللہ پاک کے رسول سے. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمہ بن وقاص اللیثی يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات يقول انما الاعمال بالنیات. تو میرے بھائیو میں ذمہ داری سے آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے آپ کو الٹی راہوں پہ لگا کے کیا ملے گا؟ میں تو اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, میں آپ کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا؟ بھائیو آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں, کلمے نے ہمیں آپس میں جمع کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ اس جہان میں کچھ ملے گا نہ آگے کچھ ملے گا. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں والی غلامی والی زندگی کو سیکھ لو, تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت. اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ بات لے کر گھر گھر پھرنا یہ اللہ نے ہمارے ذمے کیا ہے, بس اس کو آگے بھی پہنچاؤ, آگے بھی پھیلاؤ.
یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے، ہم آپ کو بس یہی عرض کرنے آئے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی زندگی کو زندہ کرو، پورے بازار میں بے نمازی کوئی نہ ہو، پورے کانوں میں بے نمازی کوئی نہ ہو، کوئی تاجر ایسا نہ ہو جو خیانت کرے، کوئی مالدار ایسا نہ ہو جو زکات نہ دیتا ہو، اولاد ماں باپ کی فرما بردار بنے، بھائی بھائی سے منہ نہ موڑے، محبت اور الفت سے رہے، خامد بیویوں سے خیانت نہ کریں، بیویاں خامدوں سے خیانت نہ کریں، مسلمان مسلمان کو دھوکہ نہ دے، آپس میں لڑائی جھگڑا نفرت نہ ہو، سود سے بچو، بینکوں میں پیسے رکھنے ہیں رکھو، سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھو، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھو، ان یہ چیزیں وجود میں لاؤ، اپنی بیٹیوں کو حصہ دو۔ میں روز بولتا ہوں چونکہ ہمارے پنجاب میں رواج نہیں ہے، کوئی بیٹیوں کو جائیدادوں میں حصہ نہیں دیتا، ذمہ دار تو دیتے نہیں، تاجر پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، اور اگر ماں باپ مر جائیں تو بھائی اپنی بہنوں کے حصوں پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، جیسے ڈاکہ ڈال کے مال لوٹ کے آنا ہے، ایسے ہی بہن کو حصہ نہ دینا ایسا ہی ہے جیسے ڈاکہ ڈال کے مال لوٹ لیا، جیسے چوری کا مال حرام ایسے بہن کا حصہ کھا جانا حرام، جیسے اپنی بیٹیوں کو حصے دو، وصیت کرو، حصہ موت کے بعد ہی ہوتا ہے، لیکن آج کل بھائی نہیں دیتے ماں باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو حصہ، انکار کر دیتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، زمینیں اتروا لیتے ہیں، زبردستی ان کے نام سے اپنے نام کروا لیتے ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کے لیے نصیب وصیتیں کر کے جاؤ، اور اگر ماں باپ مر گئے اور اولادیں اور آپ بھائی بیٹھے ہیں، بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کو حصہ پہنچاؤ، حصہ پہنچاؤ، نہیں تو بھائیو کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ سے بچا نہیں سکے گا۔ اللہ کا نبی تو یوں کہتا ہے، جس کی دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں ہوں وہ ان پہ خرچ کرتا رہے، شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہے، یہاں تک کہ مر جائے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی، اور یہ بہنوں کا حصہ ہی کھا کر ڈکار بھی نہیں مارتا۔ ہاں بھائی، تو یہ باتیں گستاخ رسول بتاتے ہیں کہ ایسے کے رسول بتاتے ہیں؟ ہمیں نے کوئی بات آپ کو بتائی گستاخی رسول کی؟ کوئی بات بتائی جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کی نافرمانی کرو؟ میں نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں جو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ تو بھائی ہمیں تبلیغ والوں نے سکھائی ہیں، تبلیغی مدرسے ہیں، میں نے سارا کچھ رائمنڈ میں پڑھا۔ میں نے جب کالج چھوڑا تو سیدھا میں رائمنڈ میں آیا، رائمنڈ میں سب کچھ پڑھا بھائیو۔ تو میرے دوستو، وہ لوگ تو بےچارے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا تن من دھن لٹا کے کہ دنیا میں اللہ کے رسول کا عشق پھیلے۔ یہ عجیب زمانہ آ گیا ہے، کہتے یہ ہیں ہی غصہ کرو، بھائی ان سے بڑا محبت کرنے والا کون ہوگا؟ جو بھی بچے گھر بار چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، بھائی اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو۔ تو بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ سارے بھائی اتنی بات تو آج میری مانو کہ آج تک ہم نے جتنے قصور اللہ رسول کی نافرمانی میں کیے ہیں، اس پر بیٹھے بیٹھے توبہ کرو۔ یہ توبہ اگر ہو گئی، ماشاءاللہ 3-4 ہزار کا مجمع ہے، اتنی چھوٹی جگہ میں اتنا بڑا مجمع بھی بڑی غنیمت ہے، تو اگر یہ سارا مجمع آج توبہ کر کے اٹھے تو سارے چور سیدن شاہ پہ اللہ کی رحمت کی چادر بن جائے گی، اور اللہ کی محبت بھری نظریں لوٹ لوٹ کے اپنے بندوں پر پڑیں گی۔ 4 مہینے چلا تو پتہ نہیں جو دے گا نصیب والا دے گا، پر آج سارے بھائی اتنا تو منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ تو بھائی یہ تو میرا مطالبہ نہیں نا، یہ تبلیغی جماعت کا تو مطالبہ نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کا مطالبہ، توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ تو سارے بھائی توبہ کرتے ہیں نا بھائی، آج کے بعد کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوگی نا، اللہ کے نبی کے سنت کے خلاف تو نہیں کرو گے نا؟ ہاں ڈرنا نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ یوں کہتا ہے اگر توبہ کر کے ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں، پھر کر لینا، میں پھر معاف کر دوں گا۔ پھر ٹوٹ جائے پھر نہ گھبرانا، معاف کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، 1 مہینہ پہلے کر لے، 1 ہفتہ پہلے کر لے، 1 دن پہلے کر لے، چند گھڑیاں موت سے پہلے توبہ کر لے تو بھی اللہ معاف کر دے۔ تو اگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ رب ہم اس کے بندے، وہ ہمارا آقا، ہم اس کے غلام، وہ دنیا کا بادشاہ نہیں کہ معاف نہ کرے۔ اگر ٹوٹ جائے پھر آج اللہ معاف کر دے، کہ اللہ معاف کر دے، اللہ کا شیو معاف کر دے۔ شیطان نے کہا میں تیرے بندے برباد کر دوں گا، گمراہ کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا، تو اپنا زور لگا، ہم اپنا در کھول دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ اتنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، یہ ابتدائی زندگی ہے، آج توبہ کر کے اٹھو گے نا تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے، محبت بھری نظریں اللہ کی لے لو گے۔ تو بھائی سارے دل سے توبہ کرتے ہو نا بھائی، یہ تو ان شاء اللہ کہتے ہو نا بھائی، بھائی یہ مطالبہ میرا تو نہیں نا، یہ مطالبہ تو اللہ کا ہے نا، ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا، اللہ کا دربار وسیع ہے۔ اور اب بھائی بولو 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے کون بھائی تیار
ہیں؟ وہ بھی مجرم ہیں چونکہ نہ ہم نے دین سیکھا نہ اپنی اولادوں کو سکھایا، الٹا رکاوٹیں بنے۔ مولوی بننا ایک گالی تھا۔ 1972 میں جب میں نے کالج چھوڑا تو میرے لیے اس وقت ڈاکٹر بننا بڑی عزت کی بات تھی۔ میرے والدین نے 11 سال کی عمر میں مجھے لاہور بھیج دیا، ڈاکٹر بنسیم، بڑا بڑا ڈاکٹر بنسیم، بڑی عزت پاوے گا۔ اور میں نے کہا میں نے مولوی بننا ہے، تو آپ یقین مانیں سارے علاقے کے طرف، یعنی کہ میرے رشتہ دار بلکہ علاقے کے ذمہ دار بھی آ گئے کہ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، تو پاگل تو نہیں ہو گیا، کبھی ذمہ دار بھی مولوی بنے، کبھی ذمہ دار بھی مولوی بنے، یہ تو کمیوں کا کام ہے۔ تو اس میں صرف ممبر پہ بیٹھنے والا قصوروار نہیں ہے، میں بھی قصوروار ہوں۔ ایک بڑے تاجر سے ہم ملے، مجھ سے کہنے کا تو سب مولویاں دین ویچ چھڑے آئے۔ میں نے کہا جی ہم تو غریب لوگ ہیں، چلو ہم نے بیچ دیا، تو آپ تو بڑے مالدار ہیں، آپ اپنے بیٹے کو عالم بنا دیں پھر وہ نہیں بیچے گا۔ تو وہ کہنے لگا کیوں، میرا پتر روٹی نہ کماوے۔ میں کہا اچھا تیرا پتر تو روٹی کماوے، جس کے پاس پہلی نہیں ختم ہوتی، تو پھر تانے کیوں دیتے ہو کہ تم مولویوں نے دین کو بیچ دیا؟ تم نے کیوں نہ اپنی اولادوں کو دین سکھایا؟ تم نے کیوں نہ ان کو اللہ کے محبوب کا کلام سکھایا؟ اپنے بیٹوں کو تو پیچھے پڑے، ڈاکٹر بنو، تاجر بنو، انجینئر بنو، کمپیوٹر سیکھو، اور کوئی ادھر کو چلنا چاہے کیوں کیوں کیوں، دماغ خراب، دماغ خراب۔ تو بھائی اس میں ہم سارے اجتماعی طور پہ گناہگار ہیں، کوئی ایک طبقہ نہیں، ہم سب گناہگار ہیں۔ ہمیں خود اپنے دین کا پتہ کرنا فرض تھا ہم پر، ہم اتنا تو سیکھتے کہ ہمیں پتہ چلتا صحیح کیا اور غلط کیا ہے، ہم نے سارا ان کے حوالے کر دیا، وہ جو مرضی بولتے رہے، جو مرضی کہتے رہے۔ تو میرے بھائیو یہ ذمہ داری ساری امت پر تھی، ساری دنیا کے مسلمانوں پر تھی۔ فروری سے لے کر نومبر تک میرے ساتھ وہ حشر کیا گیا کہ کسی بڑے مجرم کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو میرے ساتھ کیا گیا۔ اور میرا قصور کیا ہے؟ تم مولوی کیوں بننا، تم مولوی کیوں بننا، یہ تو ذمہ داروں کا کام ہے، یہ تو کمیوں کا کام ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی، ذلیل ہو جائیں گے۔ ایک دن میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا، ہم بڑے فخر سے کہتے تھے ہمارا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا ہے، اب میرے منہ سے نکلتا نہیں کہ میں کسی کو کہوں کہ میرا بھائی مولوی بن رہا ہے، کہ میرے منہ سے نہیں نکلتا کہ میں کسی کو بتاؤں کہ میرا بھائی مولوی بن رہا ہے۔ تو ظلم تو ہم نے کیا، اپنی اعلی دماغ نسلوں کو اٹھا کے کالجوں کے حوالے کر دیا، یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ پیچھے میدان خالی ہو گیا، نہ اہلوں کے ہاتھ میں بات آ گئی۔ تو اگر آپ سارے صاحب بصیرت ہوں تو پھر کیوں کوئی کسی کو الٹے راہوں پر لا ڈالے؟ تو میرے بھائیو ہم تو یہ پیغام دینے آئے ہیں، اختلاف نہیں مٹے گا، محبتیں فرض ہیں، وسعت پیدا کرو اپنے اندر ایک دوسرے کے لیے، وسعت پیدا کرو اپنے اندر ایک دوسرے کے لیے۔ جس چیز کو آپ ٹھیک سمجھ کے چل رہے ہو چلتے رہو، اس سے زیادہ رواداری کی بات آپ کو کوئی نہیں سنائے گا جو میں کہہ کے جا رہا ہوں۔ جس عالم پہ آپ کا اعتقاد ہے اسی سے مسئلہ پوچھو، ہم سے نہ پوچھو۔ جس عالم کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس سے مسئلہ پوچھو، ہم سے نہ پوچھو۔ لیکن دوسرے سے نہ نفرت کرو، نہ اس سے بغض رکھو، نہ اس سے قطع تعلق کرو، نہ اس سے اتنا دور ہو جاؤ کہ ایک دم اس کو اسلام سے نکال کر کفر میں پھینک دیا جائے۔ علماء سے بھی میں کہتا ہوں کہ اختلافی مسائل کو ممبر سے مت بیان کرو، پہلے ہی برباد ہوئے پڑے ہیں، تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو اور برباد کر کے رکھ دو گے۔ نماز کو بیان کرو، ماں باپ کی خدمت کو بیان کرو، جنت کو بیان کرو، جہنم کو بیان کرو، نماز روزے حج زکات کو بیان کرو، سچائی کو بیان کرو، صدق و امانت کو بیان کرو، رواداری کو بیان کرو، اخلاق کو بیان کرو۔ تھوڑی باتیں ہیں بتانے کو، اور بھی غم ہیں زمانے میں، محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں، وصل کی راحت کے سوا۔ صرف یہی ایک بات رہ گئی، جو اپنے جو جس چیز پہ اٹکا ہوا ہے اسی کی دعوت میں لگا ہوا ہے، اسی کی تبلیغ میں لگا ہوا ہے، اس کو اسلام سمجھ گا۔ نماز پڑھو بھائی، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ جب وہ پوچھیں کیسے پڑھیں، تو ان سے کو اپنے علماء سے پوچھ، بغیر کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ کوئی چوہا سیزن میں بے نمازی نہ ہو، یہ بات ہم کہہ رہے ہیں۔ کیسے پڑھیں جناب، بھائی جس عالم پہ آپ کا اعتقاد ہے اس سے پوچھ لو, ہم سے نہ پوچھ. ہم اپنے طریقے کی پڑھیں گے, ہم اپنے طریقے کی دعوت نہیں دیں گے, ہم نماز کی دعوت دیں گے. نماز پڑھو میرے بھائیو, چوہ سدن شاہ میں بے نمازی کوئی نہ ہو, کوئی ایسا سر نہ ہو, کوئی ایسا ماتھا نہ ہو جو زمین پہ ٹکتا نہ ہو. یہ رواداری اگر آپ رکھیں گے تو محبت باقی ہو جائے, ورنہ میرے بھائیو سینے تنگ ہوئے پڑے. بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, آپ بھی معاف فرمائیں. مسئلہ آج کا نہیں بگڑا, 100 برس کی محنت ہے. 1834 میں لارڈ میکالے آیا تھا, لارڈ میکالے. اس نے کہا تھا کہ ایک نسل ہم نے تیار کرنی ہے جو اندر سے ہو مغربی اور ظاہر میں ہو مشرقی, اوپر سے مسلمان ہو اندر سے ہمارے غلام ہو. ہم نے ایک نسل تیار کرنی, اس کو کیا کیا جائے. اس پر ورک شروع ہوا. 1857 کی جنگ ہو گئی, پھر وہ کچھ رکا. پھر 1857 کے بعد WW ہنٹر آیا, اس نے کہا اس کو اب وجود دینا ہے. پھر 1857 1957 100 سال ہو گیا, اور 2003 150 سال ہو گیا. 150 سال سے باطل نے جان ماری, پوری محنت کی. اللہ تعالیٰ دنیا میں محنت کو ضائع نہیں کرتا, اس کا صلہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم سوئے رہے تو اس کا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے بھائیو یہ سب کا قصور ہے, سارے توبہ کرو اس سے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ کل بھی بیان ہوگا, یہیں کریں گے بھائی مسجد میں, یہیں ہوگا انشاءاللہ. کل بھی ذری بات ہوگی. آپ تشریف لائیں, ہم تو مسافر ہیں, زندگی میں پہلی دفعہ 2 دن کے لیے آئے ہیں. آگے نصیب ہے نہیں ہے تو بھائی خود بھی آؤ, اوروں کو بھی لے کر آؤ. اور جن بھائیوں نے 3 دن کے ارادے کیے ہیں وہ صبح اس مسجد میں آ جاؤ جہاں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی.
وقت 14 اگست 2003, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام چوہ سدن شاہ چکوال میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا نفس کی غلامی اور جنت کا حسین سفر. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813 یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد صالح. دکان نمبر 4B پریری اسٹریٹ صدر کراچی. فون نمبر 7237087.
الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرک من کل ما تعلم. یا اللہ ہم سب نے مل کر تیرے دربار میں توبہ کی ہے, ہماری توبہ کو قبول فرما. اے پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ, اور اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ, اور اے چشموں کو بہانے والے اللہ, اور ہر چیز کے خالق مالک اور قادر اللہ, ہم تجھ سے تیری قدرتوں کے طفیل, تیری طاقتوں کے طفیل, تیری بلندیوں اور عزتوں کے طفیل سوال کرتے ہیں میرے مولا, کہ امت کو ان ذلتوں سے نکال لے, امت کو گمراہی سے نکال لے, امت کو ہلاکتوں سے نکال لے, امت کو بربادیوں سے نکال لے. ہمیں پٹتے مرتے کٹتے ایک عرصہ زمانہ گزرا, اب تیرے دربار میں ہماری دعائی اور فریاد ہے. اس امت کے غم کی رات کو میرے مولا ختم کر دے, اس کی خزاں کو بہار سے بدل دے. ہم سب سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی کر لے میرے مولا. آج تک جو گناہ قصور ہوئے معاف کر دے, آئندہ بچنے کی توفیق دے دے, آپس میں محبتیں پیدا کر دے, دل پھٹ گئے انہیں جوڑ دے, فرقہ واریت نے آگ بھڑکا دی اسے بجھا دے. میرے مالک نیک لوگوں کے حوالے ہمیں فرما, ہماری ڈور نیک لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا, ہمیں ظالموں سے بچا, متکبرین سے بچا, ایسے لوگوں سے بچا جو ہمارا حق نہ پہچانتے ہوں, ایسے لوگوں سے بچا جن کے دلوں میں رحم کی رتی نہ ہو. میرے مولا اپنے خزانوں سے کوئی ابو بکر جیسا دے دے, کوئی عمر عثمان علی جیسا دے دے. میرے مولا میرے آقا اس ڈوبتی کشتی کو تو ہی پار لگائے گا, اس بھمر میں آئے ہوئے سفینے کو تو ہی گھاٹ پہنچائے گا. اے مولا اس امت کے حال پر رحم و کرم فرما دے, اور یہ جتنے ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں ان کو بھی قبول فرما لے, ان سے بھی راضی ہو جا, اس ساری وادی والوں سے راضی ہو جا. جیسے تو نے اس وادی کو خوبصورت سبز اور خوبصورت بنایا, اللہ تو ان کے اخلاق بھی خوبصورت کر دے, ان کے اعمال بھی خوبصورت کر دے, ان کے بازاروں کو یا اللہ تو سچائی اور دیانت کا حسن عطا فرما, ان کے نوجوانوں کو پاک دامنی کا حسن عطا فرما, ان کی بچیوں اور عورتوں کو حیا کا تقدس کا حسن عطا فرما. یا اللہ ان کے آپس میں الفت محبتیں پروان چڑھا. یا اللہ تو ان کی دنیا بھی بابرکت کر دے, ان کی آخرت بھی بابرکت کر دے. پورے وادی میں کوئی بے نمازی نہ رہے, کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ رہے, کوئی بھائی بھائی کسی سے لڑا ہوا نہ رہے. آپس میں ان کی محبتیں پروان چڑھا دے, الفتیں پروان چڑھا دے, تعلق کو پروان چڑھا دے. یہاں سے سود کو نکال دے, یہاں سے جھوٹ کو نکال دے, یہاں سے گانے بجانے کو نکال دے, ماں باپ کی نافرمانی کو نکال دے, بغض نفرت عداوت کو نکال دے, ان سب کو شیر و شکر کر دے. یا اللہ ان سب سے اور ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے. اے مولا تو دنیا کی بھلی کر, آخرت بھلی کر. ہم سب میں ان سارے مجمع میں یا اللہ یہ جن جن گاؤں سے آئے, جن جن راہوں سے آئے, وہ راہیں بابرکت فرما, وہ گاؤں بابرکت فرما, وہ گھر بابرکت فرما, ان کی نسلوں کو نہال بن فرما, ان کی نسلوں کو آباد اور شاداب فرما, ان کے دلوں کو اپنے محبت سے روشن فرما, محبوب کی محبت سے منور فرما, تعلق الفتیں پیدا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو غلط فہمیوں کو دور فرما, غلط فہمیوں کو دور فرما. اس مجمع میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما, پوری امت کے بیماروں کو صحت دے دے. اس مجمع میں جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا اور پوری امت کے مقروضوں کے قرضے ادا کروا دے. اس مجمع میں جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما اور پوری امت کے تنگ دستوں کی تنگی کو دور فرما. یا اللہ اس میں جو آپس میں ناراض ہیں ان کی صلح کروا دے اور پوری امت میں جو ایک دوسرے سے روٹھے ہیں ان سب کی صلح کروا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.